أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا للكافرين عذاب السعير. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. یہ سورہ ملک ہے, 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. یہاں سے لے کر قرآن کے ختم تک جتنی بھی سورتیں ہیں سب کا ایک ہی رنگ ہے, ایک ہی موضوع ہے. اور بنیادی طور پر ان کا موضوع ہے چوکنا کرنا, غفلت کو دور کرنا, آخرت کے عذاب سے ڈرانا, دنیا کے عذاب سے ڈرانا. کیونکہ غفلت سے نجات کے لیے انتظار ضروری ہے, اس لیے آج کے غفلت والے دور میں اہل ایمان کو چاہیے, ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ ان صورتوں کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور ان پر مہارت حاصل کریں اور اپنی تنہائیوں میں ان پر غور کریں اور تہجد میں ان کی تلاوت کی عادت ڈالیں. ان صورتوں پر غور کرنے کا انداز سکھانے کے لیے یہ صورت منتخب کی گئی ہے. یہ جو صورتیں ہیں یہاں سے لے کے آخر تک, ان میں قرآنی جو دعوت ہے, قرآن جن چیزوں کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے, توحید, رسالت, آخرت, یہ تمام صورتوں میں چیز بیان ہوئی ہے. اور دعوت کے تمام مراحل کی جھلک اس میں ملتی ہے. اس طرح سے دین کی دعوت شروع ہوئی, کیا مضامین رکھے گئے, اس طرح سے مخالفت شروع ہوئی, اس طرح سے مذاق بنایا گیا, کس طرح کی بحثیں چلی, کیا کیا واقعات ہوئے. جو دائیوں کو دعوت کی رودات سمجھنا ضروری ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ان صورتوں کا جو اصل مضمون ہے یہاں سے لے کر آخر تک, وہ ہے انذار, عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے چوکنا کرنا, وارننگ دینا. ان میں سے اکثر صورتیں مکی زندگی کے ابتدائی دور کی ہیں اور ان صورتوں کا جو انداز ہے, صفا کی پہاڑی پر, کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر عذاب الہی سے ڈرایا تھا, پوری قوم کو آپ نے آواز دی. جب سب لوگ دوڑے دوڑے آئے تو آپ نے بہت ہی پوری زور کے ساتھ, پوری کیفیت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا. وہ جو حضور کا کوہ صفا پہ خطبے کا جو انداز تھا, وہی انداز ان صورتوں کا ہے. ان صورتوں میں قیامت کی اور احوال قیامت کی بھی پوری تصویر ہے، اور اس عذاب کو بھی لا کے قریش کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے جو اس سے پہلے رسولوں کے انکار کرنے والوں، تکذیب کرنے والوں پر لازماً آ کے رہتا ہے، پوری عذاب کی شکل کھول کے رکھ دی گئی ہے۔ اور دلیل جو دی گئی ہے، بات کو جو مضبوط مستند کیا گیا ہے، اس کے لیے کائنات کی مختلف مناظر کو پیش کر کے، مختلف مخلوقات کو پیش کر کے، انسان جو مشاہدات، جو مناظر دیکھ رہا ہے، ان کے ذریعے سے بات کو سمجھایا گیا ہے، اور تاریخ کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے سمجھایا گیا ہے، اور انسان کے خود اپنی جو نفس کے اندر جو دلیلیں ہیں، آدمی کی اپنی سوچ میں، انسان کی اپنی طبیعت اور فطرت میں جو باتیں حق کو پہچاننے میں مدد دینے والی ہیں، فطرت کی جو دلیلیں ہیں، ان سے بھی کام لیا گیا ہے۔ اور انداز بیان ایسا ہے، زور کا حال ایسا ہے، گفتگو اتنی قوت کی گئی کہ جو دلوں کو چورا چورا کر دے، جو دہلا دے، جو غفلت کے پرخچے اڑا دے، جو آدمی کی نیند اڑا دے، آدمی کو ہلا دے، یہ انداز ان صورتوں کا، اور اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ انداز وہی ہے جیسا کہ حالی نے کہا ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس طرح سے بس سے بات رکھی گئی کہ پورے عرب میں ہلچل مچ گئی ان صورتوں سے، سب کے سوچنے کے انداز، سب کے جذبات کو جھنجھوڑ دیا ان صورتوں نے۔ اس کے بعد عربستان میں کوئی بھی غیر جانبدار نہیں رہا، یا تو اس دعوت کا جانی دشمن بن گیا، یا پھر اس دعوت کا سچا فدائی بن گیا، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک زبردست کشمکش شروع ہوئی، اور جس کا نتیجہ حق کے غلبے کی شکل میں ظاہر ہوا، جس کا تذکرہ اذا جاء نصر اللہ فتبت یدا میں کیا گیا ہے۔ تو یہ پورے دو پاروں میں جو صورتیں ہیں ان کا یہ انداز ہے، اور یہ جو سورہ ملک ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کے دو نام اور آئے ہیں، واقعہ منجی، بقائقی سے واقعہ بچانے والی، عذاب سے بچانے والی، منجیا نجات دینے والی، عذاب سے نجات دینے والی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مفسر قرطبی نے اس کو نقل کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہی المانعت المنجیا تنجیہ من عذاب القبر، کہ یہ روکنے والی ہے، نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے روکتی ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے، یہ روزانہ رات میں پڑھا جانے والا سورہ ہے، اور روزانہ ہی اس کی ضرورت ہے، اور حضور چاہتے ہیں کہ پورے ایمان والوں کو یہ سورت یاد ہو، اور دل میں ہو کا مطلب بالکل اس کی کیفیات، اس کے مضامین سب کا اثر ہو مومن پر۔ اس کو سالوی نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کتاب میں ایک سورت ایسی ہے کہ اس کی آیتیں صرف 30 ہیں، زیادہ بڑی سورت نہیں ہے، 30 آیتیں ہیں، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص کی سفارش کے شروع کرے گی، یہاں تک کہ جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو داخل کر دے گی۔ فرمایا وہ سورت تبارک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک خزانہ ہی ہے، اس سورے سے محبت ہونی چاہیے، اور اس سورے کے مضامین، اس کے انداز، اس کی کیفیات کو جذب کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ سورے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے عذاب سے چوکنا کرنا، ڈرانا، دونوں قسم کا عذاب. وہ عذاب بھی جو رسولوں کا انکار کرنے والوں پر دنیا میں ہمیشہ سے آیا ہے. رسولوں کا جو انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا، اس کی تفصیلات قرآن مجید کا مستقل ایک موضوع ہے. کیسے کیسے رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو کیسے گرفت آئی، کیسے عذاب آیا، تو اس سے بھی ڈرایا جائے. اس میں دیکھو تمہارے پاس رسول آئے ہیں، ان کا انکار کرو گے تو پچھلی قوموں میں دیکھو کیا ہوا. اور پھر آخرت کے عذاب سے بھی اس سورے میں ڈرایا گیا. اور بات کو کھولنے کے لیے، بات کو دلوں میں اتارنے کے لیے، کائنات میں اطراف پھیلی ہوئی کتنی ہی مخلوقات کو سامنے پیش کر دیا گیا، ان سے دلائل دی گئی، کائنات کے مناظر سے دلائل دیے گئے. اور اس سورے کا خاص پہلو یہ ہے کہ انذار مختلف صورتوں میں، ساری صورتوں میں انذار ہے، مگر انذار کا جو انداز ہے سب میں الگ الگ ہے. اس صورت میں اس پورے کائنات کے مالک حاکم اللہ تعالی کی صفات جو ہم کو نظر آ رہی ہے، کائنات پر غور کرنے سے اللہ کی جو صفات نظر آ رہی ہیں، ان صفات کا تقاضا ہے کہ ایک قیامت کا دن آئے، ایک دن یہ دنیا انتہا کو پہنچے گی. یہاں جو ظلم کر رہے ہیں ان کا بھی انجام سامنے آئے، جو نیکی کے راستے پہ ہیں ان کا انجام سامنے آئے، جو اندھے بہرے بن کر زندگی گزار رہے ہیں ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے، اور جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے استفادہ کیا، اللہ کی دی ہوئی فہم سے کام لیا، اور غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو دیکھے بغیر بھی اللہ کو پہچانا، اور اس شان سے پہچانا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت والے بنے، ایسوں کو اجر عظیم کا بلند مرتبے ملیں گے. یہ اس سورے کا بنیادی مضمون ہے. قرآن مجید کا جو مقصد ہے، ایک تو ہے کہ شریعت کا علم انسانوں کے سامنے آئے، دین اللہ کا وہ سکھایا جائے، قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آنے والے ہیں ان سب کے لیے قرآن، قرآن مجید کے اندر ہی قانون پیش کیا گیا ہے. اب یہ قرآن مجید سے مختلف حالات میں مسائل معلوم کرنا، احکام معلوم کرنا، یہ پہلو علماء راسخین اور فقہا کا ہے کہ کس درجے میں قرآن سے استفادہ اور افادہ، یہ علماء کا کام ہے. علماء میں بھی جو راسخ علماء ہیں فقہا. اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید مومنوں میں اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، ایمانی صفات پیدا کرنے کے لیے، دل کا زم دور کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا جائے، قرآن سے استفادہ کیا جائے، یہ پہلو سب کے لیے عام ہے. جیسا کہ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اور ایک پہلو بھی ہے جو عام قرآن مجید کے سلسلے میں رابطہ ہے امت کا، اجمیوں کا، کہ سمجھے بغیر قرآن مجید کی تلاوت، تو سمجھے بغیر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت ہی بابرکت عمل ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ اللہ کے ہیں، اس لیے اس میں برکت ہے، تو ثواب بھی ہے برکت بھی ہے اور بہت سارے فوائد ہیں. اس کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ امت کثرت سے تلاوت کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ہمارے احباب میں، سننے والوں میں جو تعلیم یافتہ ہے، آپ نے دسویں تک حاصل تعلیم حاصل کی، انٹر کی تعلیم حاصل کی، گریجویٹ کی تعلیم حاصل کی، مختلف زبانیں، ماں کی مادری زبان کے علاوہ آپ نے زبان سیکھی، کئی علوم سیکھے، ان کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو بلا سمجھے نہ پڑھیں، قرآن مجید سے اپنا رابطہ بڑھائیں اور قرآن مجید سے اپنی دل کی دنیا کو آباد کریں، اتنا تعلق بنائیں کہ ہمارا دل قرآن مجید سے روشن ہو جائے. ترجمے سے تاثر لینے کی سطح تک پہنچے، جہاں تک قرآن مجید کی فہم ہے، تفسیر ہے، اس کے لیے مستند علماء کی تفاسیر پڑھتے رہے ہم، تاکہ قطعی مفہوم ایک ایک آیت کا جو ہے وہ معلوم ہو. پھر ان تفاصیل میں تربیت کی باتیں بھی ہوتی ہیں, امت کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایک پہلو کیا ہے کہ ہم قرآن مجید سے تاثر والی کیفیت پیدا کریں. کچھ صورتیں, اہم جو صورتیں ہیں, چھوٹی اور درمیانی درجے کی جو صورتیں ہیں, اور جیسے آخری کی 20 صورتیں ہیں یا آدھے 30ویں پارے کے آدھے پارے کے بعد کی صورتیں ہیں, یا جو مشہور قرآن مجید کی صورتیں ہیں, سورہ یاسین ہیں, سورہ الف لام میم سجدہ ہے, سورہ فرقان ہے, اور سورہ ملک ہے, جو معمولات میں روزانہ کے معمولات میں پڑھنے کے لیے امت کو حضور نے سکھائی ہیں وہ صورتیں, سورہ واقعہ ہے, سورہ نبا ہے. یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو حفظ کر لیں, اس لیے کہ یہ روزانہ کوئی فجر بعد پڑھنے والی ہے, کوئی ظہر بعد پڑھنے والی ہے, کوئی مغرب بعد. یہ معمولات کی صورتیں ہیں. یہ معمولات اسی لیے بتائے گئے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نور ہے, اس کا جو پیغام ہے, وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے, تازہ رہے. تو ہم ان صورتوں کو حفظ کر لیں تھوڑا تھوڑا کر کے, اور پھر اس کا ترجمہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, اور ایک ایک سورے میں کیا کیا مضامین بیان ہوئے ہیں, کس انداز سے بیان ہوئے ہیں, کیا ترتیب ہے, اس پر مہارت حاصل کر کر تہجد میں ہم ہلکی آواز سے تلاوت کریں. یہ ہر تعلیم یافتہ آدمی کا کام ہے. اتنا قرآن جس سے دل روشن ہو سکے, دل کا زنگ دور ہو سکے, اللہ سے تعلق بن سکے. کچھ بڑی صورتیں, کچھ درمیانی صورتیں, اور کچھ چھوٹی صورتیں, وہ ہمارا ایک خزانہ ہے, ہمارے دل میں وہ بسی ہے. ایک ایک تہجد میں پڑھنا, اس طرح پڑھیں کہ پڑھتے وقت ہمارے اوپر اثر ہو, ہم ان چھوٹی چھوٹی چند صورتوں پہ اتنی مہارت ہو جائے کہ پڑھتے وقت اس کا ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہو, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں. اس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے. ایک تو ہے تہجد پڑھنا, دوسرا تنہائی میں بیٹھ کر, رات کے کسی وقت میں یا تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پاک کے ترجموں پہ غور کرنا, دل پر اثر لینے کی نیت سے غور کرنا, میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں, میرے اللہ نے میرے لیے 23 سال تک اپنا کلام بھیجا, میرے اللہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. دل پہ اثر لینے کی نیت سے تنہائی میں غور کرنا, اس میں اللہ کا جو لہجہ ہے اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں, اور پوری سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے سمجھیں. ایک ایک آیت ایسے پڑھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ پہلی آیت کا 20 کی آیت سے آخری آیت سے کیا تعلق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اثر نہیں ہوتا. جیسے ہم کسی کا بیان سنتے ہیں, تو پورا بیان اگر آدمی غور سے سنے, اس کا جو مرکزی مضمون ہے, جو مقرر بات دل میں اتارنا چاہتا ہے, وہ اصل بات کیا ہے, اور اس اصل بات کو دل میں اتارنے کے لیے کیا کیا دلیلیں دی گئی ہیں, کس کس انداز سے مختلف پہلو رکھے گئے ہیں, اس پورے پہ جس کی نظر ہوتی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے اس مضمون میں. اور اگر پتہ ہی نہیں شروع میں کیا کہا, بیچ میں کیا کہا, آخری میں کیا کہا, اس کا رابطہ ہی ذہن میں نہیں ہے سننے والے کے, تو پھر اثر نہیں ہوتا. تو مضمون کا, سورے کا اصل مرکزی نقطہ کیا ہے, کیا کہہ رہی ہے اس میں, تو پھر اس کو پیش کرنے کے لیے اور کتنے مضامین اس میں آئے ہیں, جو دلائل ہیں ان کی ترتیب کیا ہے, جو نصیحتیں ہیں ان کی ترتیب کیا ہے, جو لہجہ ہے وہ کس انداز کا ہے, الفاظ کا ٹیمپریچر کیا ہے, کون سا لفظ کتنی قوت کے ساتھ, عصمت کے ساتھ کہا گیا ہے, کتنے پیار کے ساتھ کہا گیا ہے, اس میں ہم ڈوبیں, اثر لیں, گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں. تو اسی غرض سے, اس پہلو سے مختلف تفسیروں کا اپنا اپنا الگ رنگ ہے. تو مصر کے سید قطب جو ہیں, ان کی جو تفسیر ہے فی دلال القرآن, وہ اس لائن میں بہت بہترین ہے. قرآن مجید کے آدمی کیفیات میں ڈوب جائے, قرآن مجید کے مناظر کو قرآن مجید میں پیش کی ہوئی باتیں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک زندہ منظر کی طرح گھومتی چلی جائے, اور ایک زندہ قرآن محسوس ہو, اور آدمی اس سے بھرپور تاثر لے سکے. یہ رنگ جو ہے فی دلال القرآن میں بہت زیادہ ہے. اس لیے آج کے اس درس میں پورے سورے پر ایک طائرانہ نظر, ایک مجموعی نظر, انہوں نے جو عبارت لکھی ہے اس کی روشنی میں ہم نظر ڈالیں گے. کل سے جو ہے ایک ایک آیت کی جو تفسیر ہے آیت کے بعد آیت اس سے اس کے حساب سے بات کریں گے. آج جو ہے پوری سورت پر ہم سے کتب کے جو انداز ہے اس کے حساب سے ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی سوروں سے کیسا اثر لینا پڑے تو ایسا لگے کہ ہم ایک زندہ ماحول میں چل رہے ہیں. ایسے نہیں کہ بس آج سے 1400 سال پہلے کچھ کہا گیا تھا, کسی کو کچھ کہا گیا تھا, پرانے لوگوں کے قصے ہیں, ایسا سن رہے ہیں مردہ انداز میں. نہیں, ہمارے اطراف ہی کچھ ہو رہا ہے, ہم اس منظر کا ایک حصہ. جس طرح صحابہ محسوس کرتے تھے قرآن جب پڑھتے تھے, اس لیے کہ انہیں کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا, تو ان کو اپنے ہی واقعات اس میں نظر آتے تھے. چونکہ ایک مفسر عرب ہیں اور ایک صاحب زبان جن کی مادری زبان ہے, وہ لوگ کس طرح سے تاثر لیتے ہیں وہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سورے کی تفسیر سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا سورے کے بارے میں کچھ لکھا ہے, اس کی روشنی میں ہم سورج کو پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ یہ سورت کائنات کا بالکل ایک نیا تصور ہم کو دیتی ہے. عام انسان جو اپنے دنیوی مصروفیات میں کھویا ہوا زمین کو دیکھ رہا ہے, آسمان کو دیکھ رہا ہے, کوئی اثر نہیں. روزانہ سورج شروع ہو رہا ہے, اتنا بڑا سورج نکل رہا ہے, آدمی کو کوئی اثر نہیں ہوتا, نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے. حالانکہ اگر بالکل گھر کے سامنے اگر کسی کار کا ٹائر بھی بسٹ ہو جائے, پھٹ جائے, تو آدمی چمکتا ہے, کیا ہوا, کی آواز ہے, جا کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے, اتنی بڑی آواز کہاں سے. اب ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ سورج نکل رہا ہے, اتنا بڑا سورج ہے کہ ہماری زمین سے 680,000 گنا بڑا ہے, اتنی روشنی پھینک رہا ہے, کوئی چونکتا نہیں, یہ کہاں سے نکل رہا ہے, کون نکال رہا ہے, اس کے پیچھے سبق کیا ہے. تو کائنات کو بالکل مردہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ سورت کیا کرتی ہے, سورہ ملک اس پوری دنیا کائنات کے بارے میں ایک سوچ ہی کو بدل دیتی ہے, اور یہ متعین کرتی ہے کہ یہ جو ہماری اطراف جو کائنات ہے اس کا اپنے خالق سے کس طرح کا تعلق ہے, کائنات کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے. اور ایک ایسا پوری سورت کو پڑھنے سے اس کائنات کے بارے میں اپنا ہمارا تصور اتنا وسیع ہو جاتا ہے, ایسا جامع ہو جاتا ہے, اس کی بات ہی اور ہے. اس سورے میں ہم غور کریں گے تو زمین کا یہ جو چھوٹا سا کرا ہے, یہ سورت بتاتی ہے کہ یہ چھوٹا سا گول جو گیند ہے, اور دنیا کی تمہاری جو مختصر سی زندگی ہے, بیوی بچے کمائی صبح شام, زندگی اس سے بہت وسیع ہے, کائنات اس سے بہت وسیع ہے. اسی سلسلے میں بتایا گیا اس سورے کے اندر کے آسمانوں میں بڑے بڑے جہان آباد ہیں, بڑی دنیائیں ہیں, تم تو یوں ہی دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہو, اس میں کتنے جہان چھپے ہوئے ہیں. اور پھر اس زندگی کے بعد پھر اور ایک بھی زندگی چھپی ہوئی ہے ہمیشہ. پھر انسانوں اور پرندوں کے علاوہ اور مخلوقات بھی ہیں, یہاں انسان بھی تم کو نظر آ رہے ہیں, پرندے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن سورہ بتاتا ہے, ہم لوگ تو ماشاءاللہ ایمان والے کئی چیزوں کو مان رہے ہیں, لیکن جس وقت سورت نازل ہو رہی تھی عرب کے لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں کو آخرت کو نہیں مانتے تھے, آخرت کے بارے میں جانتے نہیں تھے, بہت ساری چیزیں نہیں معلوم تھی. تو یہ سورت بتاتی ہے کہ تم کائنات کو یوں اندھے بن کے دیکھ رہے ہو بغیر تاثر کے, لیکن یاد رکھو یہاں کتنی دنیائیں چھپی ہوئی ہیں, انسان بھی ہیں, پرندے بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں, یہاں جن بھی ہے. یہ سورت بتاتی ہے کہ یہاں ایک جنات کی بھی دنیا ہے, اور بتاتی ہے کہ اس جہان کے بعد ایک دوسرا جہان ہے جہاں جنتیں ہیں, خدام ہیں, حشم ہیں, قدم ہیں, نوکر ہیں, چاکر ہیں. ایک دنیا ہے, دوزخ کی دنیا ہے, اس کے داروغے ہیں, اس کے چوکیدار ہیں, اس کے حوالدار ہیں. اور یہ نگاہوں سے نظر آنے والا جو عالم شہادت ہے, اس کے علاوہ عالم غیب میں بھی کئی جہان چھپے ہوئے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے, ایمان والے جن کو مانتے ہیں. پھر اس دنیا کے اندر جو معجزات چل رہے ہیں, جو سوچنے پہ مجبور کرنے والی چیزیں ہیں, اور انسان کے اپنے نفوس میں, انسان کی اپنی فطرت میں جو کئی چیزیں قابل غور ہیں جن کے اوپر سے ہم انسان جو ہے غفلت سے گزر جاتے ہیں, کوئی غور نہیں کرتے, یہ سب اس سورے کے موضوعات ہیں. یہ سورت انسانی حواس کو جلا دیتی ہے, جو ہم محسوسات، اس سورت کو پڑھنے سے پہلے محسوس کرنے کی طاقت الگ ہوتی ہے، جب دل سے پڑھا جائے تو بہت کچھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے اطراف، انسانی عقل کو جلا دیتی ہے اور انسانی بصیرت کو، ویژن کو جلا دیتی ہے۔ یہ سورت کیا کرتی ہے، ایک مومن کو پکڑ کے پوری کائنات میں گھماتی ہے، گراتی ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے منظر، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے منظر، پورے کائنات میں گھماتی ہے سورت، اور نفس انسان کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے، اپنے اندر بھی، اپنے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر کی بھی گتھیاں سل جاتی ہے، اپنے اندر کو بھی جھٹکے دیتی ہے اور فضائے کائنات کا سفر کراتی ہے۔ آسمان کے جو طبقات ہیں، ایک کے بعد ایک مقامات ہیں، وہ دکھاتی ہے، پھر منظر کشی کرتی ہے، زمین کے اوپر پانیوں کی روانی ہے، پھر عالم غیب کے اندر جو حقائق ہیں ان کی تصویر کھینچتی ہے، ایک دم جو چیز غیب کی ہے اس کو اس انداز سے صورت پیش کرتی ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا نظر آنے لگتا ہے، اور واقعات کے پیچھے اللہ کا دست قدرت، اللہ کا ہاتھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ اور جب انسان اس پورے سورہ ملک میں ڈوب کے اس کے سفر سے باہر نکلتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ زندگی کا بہت ہی بڑا ہے، یہ کائنات بہت وسیع ہے، قدرت کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ کائنات جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، زمین ہے ہلتی نہیں جلتی نہیں، درخت ہیں سب اپنے یہاں کھڑے ہوئے، کائنات جو جامد نظر آتی ہے، پہلے کے زمانے میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ سب زمین جھکی ہوئی ہے سمجھتے تھے، جامد جو نظر آتی ہے یہ جامد نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل اللہ اس کو حرکت دے رہے ہیں۔ بہرحال اس سورت، جب آدمی سورہ ملک پڑھتا ہے اور اس کو جذب کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ کائنات بولتی بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے یہ پہاڑ مجھ سے کچھ بول رہا ہے، یہ آسمان مجھ سے کچھ بول رہا ہے، یہ تارا دیکھو کیا بول رہا ہے۔ یہ انداز اگر کسی نے سیکھا تو اس نے سورہ ملک کو پڑھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خدا اگر دل فطرت شناس دے تو اس کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا ہو، جو خاموش نظر آ رہا ہے پھول وہ بھی بولتا ہوا نظر آئے گا، خاموش چمن بولتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ سورہ ملک پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز بول رہی ہے، آسمان کچھ بول رہا ہے ہم سے، ندیاں کچھ بول رہی ہیں ہم سے، بالکل اس طرح سے زندہ بنا کے چھوڑ دیا گیا اس میں کائنات۔ اور اس پورے سورت کا جو محور ہے، اس کی جو کنجی ہے، اس کی پہلی آیت ہے، پہلا جملہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت اعلی ہے، برتر ہے، بہت فیض رسا ہیں، خیر کی ندیاں بہا رہا ہے، نفع کی ندیاں بہا رہا ہے، بہت بلند و برتر ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی حکومت ہے، باغڈور ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو سورہ ہے، بس اسی یہی جو آیت ہے اسی کو پورے سورے کے اندر کھولا گیا ہے مختلف انداز میں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مختلف جو بتائی گئی ہیں اللہ کی، یہ اس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، وہ بہت برکت والا ہے، وہ بہت قدرت والا ہے، اس چیز کو پورے سورے میں کائنات کی مناظر کی شکل میں کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز اللہ کی، اس کائنات کے مالک کی قدرت جو سب سے پہلے سامنے آتی ہے، وہ ہے زندگی اور موت۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے بچے روزانہ آتے جا رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں، ہر گھنٹے میں 15,000 کو جاتے ہیں، کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ یہ جو سین ہم جو رات دن دیکھ رہے ہیں، آنے کا جانے کا، یہ سورت سورہ ملک کیا کرتا ہے، موت اور حیات کے اس پردے کے پیچھے ہم کو کھینچ کے لے آتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ جو حیات اور موت ہے اس کے پیچھے تقدیر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کا قضاء و قدر کا نظام کام کر رہا ہے اور اس زمین میں جو تم کو بھیجا جا رہا ہے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو دنیا سے جا رہے ہیں، ان سب کے پیچھے آزمائش کا نظام کام کر رہا ہے، کسی چھپی ہوئی حقیقت کو بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا، موت کو زندگی کو، وہی حیات کا زندگی کا مدبر وہی ہے، کائنات کا مدبر، چلانے والا، آگے پیچھے کرنے والا وہی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو اقتدار ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اس کا پہلا جو مظہر ہے، وہ سب سے پہلا مظہر ہے زندگی، انسان کا خود پیدا ہونا، دنیا میں زندگی اور موت کا پیدا ہونا. تو فرمایا بہت بابرکت ہے وہ ذات، بہت بالا و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی خدائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پہلی جو قدرت ظاہر فرمائی، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے. اور وہ زبردست ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو مرنا جینا تو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا امتحان نہیں دیکھ رہے تھے. یہ سورت بتا رہی ہے کہ دیکھو پیچھے سے ایک امتحان لیا جا رہا ہے، ایک سین کے پیچھے کی حقیقت. اب ایک آسمان اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے، ایک غافل انسان، ایک جاہل انسان، اس کے سامنے اتنی بڑی کائنات رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ہے وہ کائنات کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو دست قدرت ہے اس کو انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی. آسمان میں جو کمال ہے، جو زبردست کمال ظاہر ہو رہا ہے، اس کی طرف نظر نہیں جاتی، بس ایسے ہی دیکھ رہا ہے. لیکن سورہ ملک کیا کرتی ہے، انسانی فکر کو ہلچل مچا، اس میں ہلچل مچاتی ہے کہ یہ اطراف جو ہے اتنا بڑا آسمان، دیوانے یوں ہی کیوں جا رہا ہے، غور کر اس پہ، رک کے سوچ اس پر. یہ یاد دہانی کرتی ہے سورت کے، اس کے کمال کو دیکھو، اس کے جمال کو دیکھو، کیا کیا حرکتیں، ایکشنز ہو رہے ہیں کائنات میں، دیکھو اور ان ایکشنز کا مقصد کیا ہے، کبھی سوچو اس پہ. سوچنے پہ ابھارتی ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. لہجہ دیکھیں، لہجے پہ اصل ہے، کیفیت لہجے اس پہ، جس نے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو تہ بتہ، طبقے پہ طبقے. تم رحمان کی اس تخلیق میں کہیں کوئی عیب، کوئی کمی نہیں پاؤ گے. پھر ایک مرتبہ نظر اپنی دوڑو، کیا تم کو کوئی فطور نظر آ رہا ہے، کوئی پھٹن ہے، کہیں کوئی شگاف ہے، کہیں کوئی کمی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر ڈالو جی، بار بار گھر گھر کے دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر پلٹے گی تو ناکام ہو کے پلٹے گی، کوئی عیب نکال نہیں سکے گی. وہ حسیر، تم ٹٹول ٹٹول کر گھور گھور کے تمہاری نظر تھک جائے گی، لیکن کوئی عیب نہیں نکال پائے گی. سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، آیت بتا رہی ہے سورت کے، گھور کے دیکھو کہیں کچھ نقص ہے کیا. اتنی باکمال ہستی نظر آ رہی ہے اطراف، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا، کس دن کے لیے تمہاری آنکھیں تھی، کیوں ان آنکھوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ دیکھو ذرا کتنا بڑا کمال ہے اس کائنات کے ایک ایک منظر میں. اب آج کل تو جو ہے کم سے کم شہروں میں لوگ بلڈنگوں کے اندر قید ہو گئے ہیں، ورنہ جو عام زندگی ہے، دیہات کی زندگی، کھیتوں کی زندگی، کھلا ہوا آسمان، ڈوبتا ہوا سورج نظر آتا ہے، رات میں تاروں کا پورا چمن نظر آتا ہے آسمان پر. اب تو لوگ سب ٹی ویوں میں کھو گئے ہیں، ورنہ آسمان کا منظر، سہن میں پلنگ پڑی ہوئی ہے رات میں اور آنکھوں کے سامنے آسمان کا منظر ہے، تارے جو ہے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، کہیں دو تارے آپس میں بات کر رہے ہیں، کہیں جھنڈ ہے، کہیں اس میں بیچ میں ٹانگ چل رہا ہے، کیا منظر ہوتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ منظر سامنے رکھتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے تمہارے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے، سجا دیا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ایک طرف کو جو ہے چراغ بھی ہیں، وہ حسن بھی ہیں کائنات کا، دوسری طرف ہم نے ان کو شیاطین کو مار بھگانے کا بھی آلہ بنایا ہے، تاروں سے جو شہاب ثاقب ہیں ان سے شیطانوں کو مارا بھی جاتا ہے۔ وہ منظر سامنے رکھا گیا کہ دیکھو غور کرو کتنا کمال ہے اس کائنات کے اندر، کہیں کوئی عیب نظر آ رہا ہے؟ پھر جو جاہلیت کی سوچ ہے، جاہل انسان، غافل انسان، وہ اپنی دنیاوی زندگی کو ہی مقصد کائنات سمجھا ہوا ہے کہ میرا بس یہ کمانا، یہ کھانا، یہ جو ضرورت سے کام ہے بس یہی ہے، آگے اتنی بڑی کائنات کیوں چل رہی ہے اس کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ جو مکے کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بس یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہی ہے، بس باقی آگے پیچھے کچھ نہیں، ان ہی الا حیات مت دنیا کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، بس اس کائنات کو کوئی مقصد ہے؟ سورج نکل رہا ہے، کس مقصد سے نکل رہا ہے؟ کائنات چلانے والا کیوں چلا رہا ہے؟ ہم کو دنیا میں پیدا کیا جا رہا ہے تو کس مقصد سے پیدا کیا جا رہا ہے؟ نہیں کچھ مقصد، کچھ نہیں، بس ایسی چل رہی دنیا۔ لیکن یہ سورت ایک دوسرا جہان وہ پردہ ہٹا کے بتاتی ہے، دیکھو اور ایک دیکھو، تم کو ابھی نظر نہیں آ رہا نا، خاموش پہاڑ نظر آ رہا ہے، یوں پردہ ہٹا کے بتاتی ہے کہ دیکھو پیچھے کیا سین ہے، وہاں نظر آتا ہے کہ شیاطین کے واسطے مارنے کا ایک سسٹم ہے، ایک عذاب کی ایک دنیا ہے، ذرا پردہ ہٹا کے دیکھو، سرکشوں کے لیے، کافروں کے لیے ایک خوفناک دنیا بھی ہے، یہاں پر ایک زبردست خوفناک جہان ہے، جہنم کا ایک منظر آتا ہے سورہ میں آگے چل کے، ایسا منظر جس میں پوری حرکت ہے، جہنم کو ایسا پیش کیا گیا ہے جیسے یوں وہ حملہ کر رہی ہے، چھپٹ رہی ہے، غصے میں بے قابو ہو رہی ہے، ایسا منظر جس میں منظر ہے، جس کے اندر پورا حرکت ہے، انتظار میں ہے تمہارے کب تم کو جھپٹے، پوری بھاگ دوڑ ہے، اور وہ منظر پیش کیا گیا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کافروں کے واسطے، شیطانوں کے واسطے ہم نے جہنم کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو بھی کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، دیکھیں منظر کیسا کھینچ رہے ہیں، بالکل زندہ سامنے ہے کیا جہنم، جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ اس کی دھاڑ سنیں گے، شیر دھاڑتا ہے اپنے بھوکے شکار، بھوکا شیر شکار کو دیکھ کر جب ان کو ڈالا جائے گا تو بھوکے شیر کی طرح سے وہ دھاڑے گی، وہی تفور، اور وہ جوش میں ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، نافرمان کو دیکھ کر اتنا اس کو غصہ ہوا، تکاد تمیز من الغیظ، لگتا ہوگا کہ ابھی غصے سے پھٹ جائے گا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، جب بھی اس میں کوئی گروہ، کوئی گروپ ڈالا جائے گا جہنم میں تو پوچھیں گے وہاں کے فرشتے ذمہ دار، ألم يأتكم نذير، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا؟ تو کیا کہیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذير، ہاں کیوں نہیں، آیا تھا ہمارے پاس چوکنا کرنے والا، سمجھانے والا، ڈرانے والا، فكذبنا، ہم نے اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، فقلنا ما نزل الله من شيء، اور ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کوئی قرآن نہیں اتارا، کوئی وحی نہیں اتاری، ان انتم الا في ضلال كبير، الٹا ہم رسول سے ہی کہتے تھے کہ تو ہی گمراہ ہے، تو ہی ہولا ہے، اب تو ہی جو ہے مجنون، اور جب دیکھیں گے آگے اب جہنم سامنے ہے تو اس وقت کیا ہوگا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اور کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور ہم سمجھ سے کام لیتے تو آج بھڑکتی ہوئی عذاب کے حوالے نہ ہوتے, جہنمی نہیں ہوتے. واعترفوا بذنبهم, اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے. فصحقا لاصحاب السعير, دور ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, ہماری آنکھوں سے دور ہو جاؤ, ہماری رحمت سے دور ہو جاؤ اے آگ والا. تو غافلوں کے سامنے زندہ جہنم لا کر رکھ دیجیے. اور غافل اور جاہل انسان کی سوچ کیا ہے, صرف اس زندگی کی تک محدود ہے جو نظر آ رہا ہے. وہ غیب کی جو دنیا ہے اس کی طرف اس کی سوچ کا رخ کبھی جاتا ہی نہیں کہ غیب کی جو دنیا ہے اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. زمین جو ایک غافل آدمی کے نزدیک, خاص طور پہ جب تک سائنس نہیں تھی, لوگ کیا سمجھتے تھے, بس ٹھہری بھی ہے, ایک رکی بھی چیز ہے, مردہ چیز ہے, اور زمین بس ایک ایسی یوں ہی چیز ہے, اس سے کوئی سبق ہی نہیں لیتا تھا. بے فکری سے زمین پر عیش کر رہا ہے, ہل چلا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. اب یہ سورت کیا کرتی ہے, وہ پیروں کے نیچے کی زمین کو بھی ہلا کر اس کا بھی پیغام سناتی ہے, حرکت دیتی ہے, کہ جس زمین کو تم ساکت سمجھ رہے ہو اور اس کے اندر اپنی سرگرمیوں میں کھوئے ہوئے ہو, چل رہے ہو, پھر رہے ہو, یہ زمین بھی دیکھو تم سے کچھ کہہ رہی ہے, اور یہ غیب کا عالم بھی ہے. تو فرمایا آگے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب, بے شک وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لهم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے مغفرت ہے, بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, چاہے تم اپنی بات چپکے چپکے کہو, زور سے کہو, اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تو بے شک سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے خود پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ تو بہت باریکیوں کو جاننے والا ہے, وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے, چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا, وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرمابردار اونٹنی کی طرح سے کر دیا ہے, بالکل تمہارے نفع کے لیے چل رہی ہے. فامشوا في مناكبها, تم اس کے منہوں پہ چلو پھرو. وكلوا من رزقه, اور اس کے رزق کو کھاؤ, اس زمین سے فائدہ اٹھاؤ. والیہ النشور, اور ایک دن اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کیا تم بے فکر ہو گئے ہو, جو آسمان میں جو ہستی ہے اس سے تم بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تم کو اس زمین میں دھسا نہ دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, پھر اچانک کی پھر وہ لرزنے لگے, زلزلہ آ جائے گا. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, کیا آسمان والے سے جو آسمان میں جو ہستی ہے اس سے اس بارے میں تم بے خوف ہو گئے ہو. يرسل عليكم حاصبا, کہ سخت آندھی تم پہ بھیج دے. فستعلمون كيف نذير, پھر جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. تو آدمی جو چین سے زمین میں مستیاں کر رہا تھا, اس کے نیچے سے زمین ہلا کے بول رہے تھے, دیکھو زلزلہ آ جائے گا, کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے, کبھی بھی آندھی آ سکتی ہے, تم زمین کا اتنا ہی سین کیوں دیکھ رہے ہو کہ خاموش نظر آ رہی ہے. ایک وہ سین بھی ہے جب یہ انگڑائی لیتی ہے, جب یہ تھرتھراتی ہے, جب اللہ کا عذاب بن جاتی ہے. اب آگے بڑھیے, دنیا کے اندر پرندے ہیں, خاص طور پہ پہلی جو زراعت کی زندگی تھی اس میں خوب پرندے دیکھنے کو ملتے تھے, عام گھروں میں بھی قسم قسم کے پرندے آتے ہیں. اب بھی ہم اپنے وطن جا رہے ہیں, گھر میں بیٹھے تو گھر کے صحن میں پرندے آتے رہتے ہیں. پرندے انسان ہمیشہ سے دیکھتا رہا, رنگ برنگ پرندے, کتنے خوبصورت پرندے, ان کی آوازیں, اللہ کی مخلوقات, انسان ان کو دیکھتا ہے, رات دن دیکھتے رہتے انسان, لیکن کبھی رک کے سوچتے نہیں ان پرندوں کی حقیقت پر, ان کی تخلیق پر, کیسا اڑ رہے ہیں, کیا ادائیں ہیں, کیسی عجیب صلاحیتیں ہیں. یہ سورت ان کا دامن پکڑ پکڑ کے غافلوں کو کہتی ہے, ذرا ان پرندوں پہ غور تو کرو, اللہ کی قدرت دیکھو, کیسی پیاری پیاری صورتیں بنائی ہیں, ایسی کیسی عجیب و غریب قوتیں ان کو دی ہیں، کائنات کیا بول رہی ہے وہ سناتی ہے یہ سورت. فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے پرندوں کی طرف کبھی پر پھیلا کے پرواز چل رہی ہے، کبھی پر ٹیڑھ کے جو ہے چل رہی ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، فضا میں کون ان کو سنبھالے ہوئے ہے؟ رحمان کے علاوہ کون ہے جو ان کو ہوا پر سوار کیے ہوئے ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ایسی ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے، سب کو وہی سنبھالے ہوئے ہے. تو جو فضا میں پرندہ معلق ہے، کوئی چیز اس کو روکتی نظر آ رہی ہے، جیسے اس کو اللہ سنبھالے ہوئے ہیں، اسی سے سبق بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی ہر ایک کو اللہ سنبھالے ہوئے ہیں. جیسے پرندہ نیچے نہیں گر رہا ہے تو اللہ سنبھال رہے ہیں، اس پہ نظر رکھے ہوئے، ایسے ہی تم پہ بھی ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہی تمہاری زندگی کی پٹری چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے. انہ بکل شیء بصیر، اور کیا ہے غافلوں کا، عام انسانوں کا حال، یہ لوگ اپنے گھروں میں بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں کہ پیچھے اللہ کی قدرت یہاں کام کر رہی ہے، ایک اللہ کا تقدیر کا قضاء و قدر کا نظام ہے، بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ صورت کیا کرتی ہے؟ وہ جو جمود ہے، بے حسی ہے، اس نفسیات کی حالت سے نکالتی ہے، تاکہ اس زمین کے نیچے سے ہی کس طرح سے اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ کا قہر، اللہ کا جبروت، اللہ کی گرفت میں کس طرح تم بالکل بندھے ہوئے ہو، کسی وقت بھی تمہارے اوپر پکڑ آ سکتی ہے. فرمایا امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، کون سے لشکر ہے جی تمہارے پاس؟ اللہ کے تو آسمان اور زمین کے ہر طرف لشکر ہیں. ایک چھوٹا سا پنجو آ گیا سامنے، کرونا، ساری دنیا ناچ رہی ہے، اللہ یاد دلا رہے بڑے چین سے بلڈنگوں میں مزے کرتے ہو، پارکوں میں مزے کرتے ہو، بڑے عیش کرتے ہو، تفریح گاہوں کے اندر، ٹاکیزوں کے اندر عیش کر رہے ہو، کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کر سکے؟ ہمارے لشکر تو آگے پیچھے دائیں بائیں تمہارے ہیں، کتنے بیکٹیریا روزانہ اندر جاتے ہیں، کروڑوں آتے ہیں، ہم کسی بھی لشکر سے تم کو پکڑ سکتے ہیں. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو بس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، چین سے رہ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے لشکروں کے بیچ میں ہیں. اب یہ رسک جو روزانہ رات دن جس کو کھا رہے ہیں، روزانہ تین وقت کھا رہے ہیں، شہر والے دس دس وقت بھی کھا رہے ہیں، اور یہ غافلوں کی نظر میں یہی زندگی کا سب سے بڑا قریبی سبب ہے، اور سارے جھگڑے ان کے کھانے پینے کے لیے ان کے ہی ہیں، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہے. تو یہ صورت بتا رہی ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہے زندگی کے، ذرا تمہاری نگاہ ذرا پلٹاؤ، اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھو حقیقی اسباب، یہ جو کھانا آ رہا ہے، یہ جو قسم قسم کے ڈشز آ رہے ہیں، اتنا ہی نظر آ رہا، پیسے دیے ہوٹل سے منگا لیے، اور ذرا اندر گھس کے دیکھو، اس کے پیچھے رحمان ہے، وہ روک سکتا ہے. فرمایا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، اگر وہ رزق روک لے تو کون تم کو روزی دے گا؟ سب تمہارے پیسے، تمہارے انتظامات بیکار ہو جائیں گے. اس کے پیچھے اصل ہاتھ جو تم تک ڈش پہنچا رہا ہے تم وہ نہیں دیکھ رہے، تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے جو حقیقی ہاتھ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہو. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، کون ہے جو تم کو روزی دے اگر وہ اپنا روزی روک دے؟ بل لجوا في عتب ونفور، بلکہ یہ بس گھسے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سرکش میں اور حد سے نفرت میں، بس عیش کر رہے ہیں، دین سے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے بھاگ رہے ہیں. اب یہ جو ہے اپنی گمراہی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، دن بدن عیش کے سامان، غفلت کے انداز، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم دنیا کما رہے ہیں، ہم دنیا پہ غلبہ پا رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، خاندان میں آگے بڑھ رہے ہیں، قبیلے میں مقام بن رہا ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ گمراہی پر ہیں، مالک کائنات سے کٹ کر اس کی بغاوت کی زندگی گزار رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، پوری اطراف کی کائنات سبق یاد دلا رہی رات دن، آنکھ بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. تو اب یہ صورت جو ہے ان کی اصل تصویر بتاتی ہے، کہ تم اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہو لیکن تمہاری اصل فوٹو کیا ہے بتائیں، تمہارا اصل سین کیا ہے، تم کیسے چل رہے ہو اور ہدایت والے کیسے چل رہے ہیں، دونوں کی چال کو پیش کیا گیا ہے، مؤثر انداز میں ایک سین پیش کیا گیا ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. تم سمجھ رہے ہو سیدھے چال چل رہے ہو کیا؟ وہ جو منہ کے بل گرتا ہوا چھکولے کھا رہا ہے، کبھی ادھر نالی میں گر رہا ہے، کبھی اٹھ کے ادھر پتھر پہ گر رہا ہے، کبھی آگے جھکا جا رہا ہے، پیچھے جھکا جا رہا ہے، گرتے پڑتے جو چل رہا ہے، اس کی چال صحیح ہے وہ مندل پر پہنچے گا، یا جو ایک سامنے سیدھا اس کا راستہ ہے، چال سیدھی ہے، وہ پہنچے گا. یہ قافلوں کی جو چال ہے اس کو منظر پیش کر دیا جائے گا، یہ ہے تمہارا اصل سین، تمہاری اصل حقیقت. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سوچنے کی استعداد دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی، یعنی کہ بیل ہیں گدھے ہیں لیکن استفادہ نہیں کر رہے ہیں. حواس سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ظاہری آنکھوں سے، چھونے سے، پکڑنے سے، اس کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں اس پہ غور کرنے کی بھی طاقت ہے، قلب ہے، لیکن اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ صورت یاد دلا رہی ہے کہ اللہ نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، کیسی کیسی قوتیں دی ہیں، تم ایک بیل کی طرح سے دیکھ رہے ہو، حالانکہ بیل کا نہیں، انسان کا دماغ ہے تمہارے اندر، سبق لینے والا دماغ ہے تمہارے اندر، گہرائی سوچنے والا دماغ ہے، بڑے بڑے اندر ریسرچ کرنے کا تمہارا دماغ ہے، تم کیوں استعمال نہیں کر رہے ہو اس کائنات کے منظروں کو دیکھ دیکھ کے؟ اس کے پیچھے جو سبق لینے کی جو بات ہے کہ یہ کائنات کیوں چل رہی ہے، میرا آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس میں کیوں؟ اللہ نے تو تم کو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ تو فرمایا قل هو الذی انشأکم، کہیے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے اندر سننے کی صلاحیت بنائی، دیکھنے کی صلاحیت بنائی، اور دل لیے، دل سمجھتا بھی ہے، اثر بھی لیتا ہے، ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے، دل والا ہے انسان، بیل ہے، بغیر بل لیے کہ وہ ترکاری والی کی ترکاری کھا لے گا، سامنے والی ترکاری والی کی دل پہ کیا گزر رہا یہ سوچنے کا دل بیل میں نہیں ہے، لیکن انسان بغیر پیسہ دیے کہ نہیں لے گا، تو وہ دل انسان کے اندر ہے، کائنات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کائنات کے مالک کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، بل دینے کی فکر ہی نہیں کرتا. تو تم تو دل والے ہو، دل کس سے ٹوٹتا ہے تم کو معلوم ہے، احساس ذمہ داری تمہارے اندر ہے، سمجھ تمہارے اندر ہے، تمیز تمہارے اندر ہے، یہ سب دے کے پیدا کیا. قلیلم ما تشکرون، بہت کم ہی تم شکر کرتے. پھر یہ جو کافر تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے، حشر میں جمع ہونے کو نہیں مانتے تھے، حساب کتاب کو نہیں مانتے تھے، اب اللہ کے نبی پوری قوت سے آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، تو اتنا حضور کے جوش کو دیکھ کے چڑ جاتے تھے، اتنے دن سے بول رہے تھے کب آتی تمہاری قیامت، چڑھ کے وقت پوچھتے تھے، ذرا کچھ ٹائم بتا، بہت دن سے بول رہے تھے. چونکہ وہ اس طرح سے پوچھتے تھے تو ان کے سامنے حشر کا پورا قیامت لا کے سامنے کھڑا کر دیا، چنانچہ ان کے سامنے حشر کی تصویر رکھ دی گئی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، جی اگر تم سچے ہو تو کب قیامت آنے والی ہے. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ علم تو اس کا اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میرا کام تو صاف صاف طور پہ وارننگ دینا میرا کام ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سین دیکھنا ہے، عذاب دیکھنا ہے، جس دن اس کو قریب دیکھ لیں گے تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، دیدے پھر جائیں گے، بہت شوق ہو رہا ہے دیکھنے کا. وقیل هذا الذي كنتم به تدعون، اور کہا جائے گا بہت بولتے تھے نا، دیکھیں گے دیکھیں گے، لے لو دیکھو. سب یہ جو تھے لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے تھے، جب سے قرآن آیا حساب کی بات، اعمال اچھے ہیں برے ہیں حساب دینا پڑے گا، یہ جو جگانے والی بات جو چلتی تھی، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی سرکشی کو دیکھو، اچھے انسان بنو، آخرت کی تیاری کرو، تو اس سے سردار لوگ بڑے چھڑ جاتے تھے، عائش میں رہے لوگ چھڑ جاتے تھے، اور سوچتے تھے کہ یہ کب یہ ختم ہوگا، یہ انتظار میں تھے کہ یہ نبی کب ہلاک ہو جائے گا، بھائی یہ سب اس کے ساتھ ہی کب ختم ہوں گے، یہ آواز جو ہم کو جینا حرام کر رہی ہے، ہماری نیند جو ہے ختم ہو جا رہی ہے، اس سے ہماری نیند کو بھگا رہی ہے تاکہ یہ آواز ہی بند ہو جائے، یہ نبی اس کے ساتھ ہی یہ دعوت یہ ختم ہو جائے تاکہ ہم چین کی نیند سو سکے، تو چاہتے تھے کہ یہ رسول مر جائے، یہ صحابہ مر جائے، حالانکہ ایک نصیحت کی بات تھی، جمود کو توڑنے والی آواز تھی، سوئے ہوئوں کو جگانے والی آواز تھی۔ تو سورت بتاتی ہے ہم کو، سورہ ملک بتاتی ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہلاک بھی ہو گئے اور ان کے سب ساتھی رفیق ہلاک بھی ہو گئے تو تم کو کیا فرق پڑنے والا ہے، تم جو کفر کر رہے ہو اس پوری کائنات میں جس اللہ کی طاقت آنکھوں کے سامنے ہے تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو عذاب کے قابل بنا لیا ہے، تو عذاب سے تم کو کون بچائے گا؟ اس لیے یہ آواز سے چڑھنے کے بجائے، یہ آواز کو ختم کرنے کی فکر کرنے کے بجائے تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے معاملات پہ غور کر لو، قیامت آنے سے پہلے آ جائے گی تو کیا تیاری ہے تمہاری، مر جاؤ مر جاؤ، چڑھ رہے کیوں عورتوں کے ساتھ؟ فرمایا قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، آپ کہہ دیجئے ارے ذرا سوچو، اگر اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا، میرے ساتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، یا اللہ نے ہم پر رحم کر دیا، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوگا، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، لیکن یہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، ان کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ کیا ہمارے مر جانے سے تمہارا عذاب ٹل جائے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کہہ دو وہ رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم تو اسی پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تم ہماری تباہی کے چکر میں ہو، جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ بیوقوف تم ہیں یا ہم بیوقوف ہیں، کون گمراہی میں ہے۔ آخر میں، سورت کے آخر میں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے اللہ کا تم نے تو سین دیکھ لیا، پوری کائنات میں ستاروں کا منظر دیکھو، جہنم کا منظر دیکھو، قوموں کی تباہی کا منظر دیکھو، کتنے مناظر رکھے گئے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ایک دورہ کرانے کے بعد آخر میں دھمکی دے رہے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ اگر صرف ایک پانی کو اگر بند کر دے جس پر تمہاری زندگی ٹکی ہوئی ہے، اور یہ پانی اللہ کا جاری کیا ہوا، تم جو پانی جو بھی پی رہے ہو، جو تمہارے کنویں میں جو پانی آ رہا ہے، اگر یہ ایک پانی ہی اگر روک دے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ زیادہ کوئی تمہارے اوپر آسمان سے عذاب نہ برسائے، تمہارے اوپر جو ہے آندھیاں نہ آئیں، اور تم کو جو ہے کوئی غیبی مخلوق بھیج کے نہ مارے، اور آخرت قیامت کا عذاب لا کے ہی تم کو نہ پکڑے، صرف ابھی جو پانی جو تم پی رہے ہو، جو تمہاری باوریوں میں ہے، وہی پانی اگر تھوڑا سا آرڈر دے کے نیچے ہو جاؤ بولتے تم کیا کرو؟ اگر وہ پانی جو زمین میں اتر جائے گہرائی میں، تو کون تم کو یہ بہتی ہوئی سوتیں، یہ دھارے، یہ چشمے کہاں سے لگے؟ تمہارے پاس کوئی اس کا طور ہے؟ اس پہ ختم کر دیا گیا بات کو۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ کہہ دیجئے ان سے بولو، اگر تمہارا جو پانی ہے زمین میں اتر جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون تم کو یہ بہتے ہوئے سوتے جو پانی کے زمین کے اندر جگہ جگہ جو سوتے بہ رہے ہیں، کون لا کے دے سکتا؟ تو یہ پوری صورت کیا ہے، پوری ایک حرکت، پوری کائنات کی ایک ایک چیز کو حرکت میں لاتی ہے، انسان کی حس کو حرکت میں لاتی ہے، انسان کے احساس کو حرکت میں لاتی ہے، انسان کی فکر کو حرکت میں لاتی ہے، شعور کو حرکت میں لاتی ہے، اور ایک ہی کنجی ہے کہ بس وہ بڑا بہت اعلیٰ ذات ہے، تبارک الذی، اللہ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی حکومت، بس اسی کے مختلف سین بتائے جا رہے ہیں پورے سورت کے اندر۔ تو اللہ کی بادشاہت کا، قدرت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنا، پھر انسانوں کو اس جہان میں آزمانے کے لیے بھیجنا، اس کا ایک قدرت کا ایک کارنامہ ہے، پورا آزمائش کا نظام قائم کرنا۔ اسی تبارک الذی کو کیسے پورے سورے میں سمجھایا گیا ہے، میں اس کی ایک لسٹ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ یہ موت اور زندگی کا نظام چلانا۔ پھر انسانوں کو اس جہان میں آزمانے کا ایک عجیب سسٹم چل رہا ہے، کس کس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی، آسمانوں کے اندر خوبصورت چراغ پیدا کر دینا ستارے، اور شیطانی قوتوں کے اوپر شہاب ثاقب چھوڑنا۔ پھر اللہ کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے جہنم کی تیاری، جہنم پر زبردست داروغوں کا تقرر، پھر اللہ کی قدرت ہی کا مظہر ہے، سب کچھ جاننے والا وہ ہے، اور اسی کی قدرت کا مظہر اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، پھر اس کی قدرت انسانی تاریخ میں رسولوں کا انکار کرنے والوں پہ کیسے کیسے عذاب بھیجے، کیسے کیسے زلزلے بھیجے، کیسی آندھیاں بھیجی، پھر پرندوں کا ہوا کے اوپر سوار ہونا، یہ اسی کی قدرت ہے، پھر اللہ کی قہاری اور جباری ہر چیز پر ہونا، انہ بکل شیء بصیر، پھر لوگوں کی تخلیق، انسانوں کو کیسا بنایا، کیا کیا صلاحیتیں لے کے پیدا کیا، انسان کی سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی قوتیں پیدا کرنا، کتنی بڑی قدرت ہے، پھر زمین میں انسانوں کو دفن ہو جانا، پھر زمین ہی سے انسانوں کو اٹھانا، یہ کتنی بڑی قدرت ہے اس کی، اور آخرت کا علم بس اپنے پاس ہی رکھنا، کسی نبی رسول کسی کو نہیں دینا، اس کی بھی یہ بھی قدرت ہے، اور کافروں کو عذاب دینا، لوگوں کے لیے زمین سے پانی کے چشمے جاری کرنا، اور جب چاہے ان کو خشک کر دینا، اس کی قدرت میں، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور بادشاہ کے کارنامے ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ پوری سورت اور اس کے موضوعات اور اس کے اندر کی جو تصویریں ہیں چلتی پھرتی اور اس کے سارے جو اشارات ہیں، یہ پہلا جو جملہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی ہی تشریح ہے، اور اللہ کے نظام، اللہ کی مملکت اور اللہ کی بادشاہت کے مختلف پہلو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھی جتنے ہیں وہ قرآن مجید کو غور کرنے والے بنے، تاثر لینے والے بنے، اس کے لہجے کو، اس کے مناظر کو دل میں لینے والے بنے، اس کا تھوڑا سا ذوق پیدا کرنے کے لیے یہ ترجمہ اس انداز سے پیش کیا جائے، آیت بہ آیت تشریح انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا پورا فیض ہمیں عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اس زنگ کو دور فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔